أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. أيضاً گرامی، یہ عزا کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے جو لمحات ہم تک منتقل ہوئے ہیں کہ ان دنوں اور راتوں میں کسی نے بھی ائمہ کو ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا. محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی غم کی فضا قائم ہو جاتی تھی، اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو اس میں غضب کی شدت آ جاتی تھی. سیرت بھی اہل بیت کی یہی رہی ہے، تعلیمات بھی اہل بیت کی یہی رہی ہیں. مختلف مواقع پر مختلف لفظوں میں امام حسین کی یاد منانے، کربلا کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، وہ بھی آنسو کی شکل میں، بکا کی شکل میں، وہ بھی یہ جو ہے بلند آواز سے بکا کی شکل میں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عزا کی دو قسم ہے، ایک فطری عزا ہے اور ایک منصوبہ بند عزا ہے. فطری رد عمل جو ہوتا ہے کسی دقت آمیز خبر کو سن کر کے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دل پہ چوٹ لگی ہے، سوائے اس کے کہ واقعہ غمناک واقعہ تھا، یہ جو متاثر دل ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی، آنسو چھلک پڑے. لیکن جو عزا منصوبہ بند ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فطری عزا کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے نہ اس کا کوئی حکم دے سکتا ہے. لیکن جو چیزیں منصوبہ بند ہوتی ہیں اس میں حکم بھی ہے، اور یہ جو ہے پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، ممانعت بھی ہو سکتی ہے، تو یقیناً اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد عزاء حسین ابن علی احیاء کربلا ہے، کربلا زندہ رہے، ذہنوں سے کربلا کا تصور مٹنے نہ پائے. اس یاد کو منانے کے لیے غم کی شکل میں حکم اس لیے دیا. دو وجہ ہیں، ایک تو اتنا دردناک واقعہ ہے کہ یاد کرتے خود ہی آنسو نکل آتے ہیں. جہاں توجہ ہوئی، ذہن یہ جو ہے متوجہ ہوا، خود بخود آنسو نکل آتے. دوسرا سبب یہ ہے کہ دیکھیے، عزا بکا آنسو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کہیں کھڑے رو رہے ہیں، 10 آدمی اگر وہاں سے یہ جو ہے گزرتے ہیں، تو آج کے اس گئے گزرے حالات میں بھی پوری انسانیت دم توڑ رہی ہے، آج بھی 10 میں سے 5-6 لوگ تو رک کے پوچھ ہی لیں گے، بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اگر آپ کھڑے ہنس رہے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کیوں ہنس رہے ہو. اتنے سارے جشن دنیا میں ہوتے ہیں، کتنے احمقانہ جشن ہوتے ہیں، کوئی پلٹ کے پوچھتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن جب بات غم کی آ جاتی ہے، گریو بکا کے تو وہ پوچھتے ہیں. محرم شروع ہوتی کتنے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کیا وجہ، آپ لوگ کالا کیوں پہنتے ہیں، آپ لوگ روتے کیوں ہیں، سوالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو حکم اسی لیے دیا گیا ہو تاکہ پوچھے تو کہ کیوں رو رہے ہو. جب پوچھیں گے تو بتائیں گے کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا ہوا تھا کربلا، کیا ہے، کیا ہوا کربلا میں، کیوں ہوا کربلا میں. کربلا نہیں ہے، کربلا تاریخ نہیں ہے عزیزو، کربلا بیماریوں کا درد کا علاج ہے، علاج کا نام ہے کربلا، تاریخ نہیں ہے کربلا، واقعہ تھا، قصہ سنا رہے ہیں، قصہ نہیں سنا رہے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو انہوں نے ایسا کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو فقط تفریحاً سن رہے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارے درد کا علاج ہے کربلا، اس لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں، بھولنے نہ پائیں، فراموش نہ کریں، تو جو مقصد کربلا ہے وہی مقصد عزا ہے، جو مقصد کربلا ہے وہی مقصد عزا ہے، عزاداری کے ذریعے ہم اس مقصد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہم سے براہ راست تعلق ہے، یہ نہیں کچھ لوگوں نے کام کیا چلے گئے، خراج عقیدت، خراج عقیدت صرف نہیں پیش کرتے ہیں، وہ تو پیش کریں گے ہی، فطرت بشر ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے خراج عقیدت تو انسان پیش کرتے ہی ہے، اچھا کام کرنے والوں کو سلام تو انسان کرتا ہی ہے، وہ تو فطرت بشر ہے، صرف آنسو بہانا نہیں ہے، فطرت بشر ہے، جب المناک خبر واقعہ سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ ہے کہ ہمیں اسے سبق لینا ہے، درس لینا ہے کہ جو کربلا والوں نے کیا وہی ذمہ داری ہماری ہے، وہی ڈیوٹی ہماری ہے، اگر ان حالات میں ہم گرفتار ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پیغام کو خود سمجھنا اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، کیا ہے مقصد کربلا، کل اشارہ کیا تھا کہ بعضوں کا خیال ہے کہ امام حسین حکومت قائم کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے، حساب کتاب میں غلطی ہو گئی، الیعوذ باللہ، صحیح طریقے سے حساب کتاب کر نہیں سکے، سوچا تھا کہ لوگ ساتھ دیں گے حکومت بن جائے گی، مگر ہوا نہیں ایسا، اس سے قطع نظر کہ خود امام حسین نے کیا کہا ہے، میں کیوں نکلا، اسے عرض کروں گا، اصلاً یہ کہہ دینا کہ امام حسین کو حالات کا اندازہ نہیں تھا، یہ تاریخ کو جھٹلانا ہے، اچھی طریقے سے امام حسین جانتے تھے کہ مدینے سے نکلنے کا انجام کیا ہے، اس سفر کا اختتام کہاں ہوگا، ذاتی طور پر بھی امام حسین جانتے تھے، پیغمبر نے بھی خبر دی تھی امام حسین کو اس واقعے کی، اور جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے کم از کم 20 افراد نے امام حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیے، البتہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں چاہنے والے بھی شامل ہیں، اس میں غیر جانبدار بھی شامل ہیں، اس میں بنی امیہ کی حکومت کے طرفدار بھی شامل ہیں، ہر ایک الگ الگ یہ جو ہے مقصد تھا، اپنے کہہ رہے تھے، محبت میں کہہ رہے تھے، شفقت سے کہہ رہے تھے کہ کیوں ہمارا عزیز مصیبتوں گھر جائے، دشمن کہہ رہے تھے تاکہ بنی امیہ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے امام حسین کو، سب یہی کہہ رہے تھے کہ انجام یہ ہوگا، سب یہی کہہ رہے تھے، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، واضحات سے یہ بات تھی، خود عرض کیا کہ امام حسین کو اچھی طرح سے معلوم تھا، جس وقت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے مکے سے، مکہ کے نکلنے سے پہلے رات میں، صبح کو امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے، شب میں جو خطبہ دیا ہے، کربلا کی خصوصیت یہ کر میں نے عرض کیا کہ کربلا کوئی گونگی تاریخ نہیں ہے، بولتی ہوئی تاریخ ہے، حسین ابن علی نے کربلا کو زبان عطا کی ہے، مختلف مقامات پر خطبہ دیا، ہر قدم پر امام خطبہ دیتے جاتے تھے، کل ہماری طرف سے کسی کو ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے، حسین بے زبان نہیں ہے جو ہم ترجمانی کریں گے حسین کی، اپنی ترجمانی خود کر کے گئے ہیں سید الشہداء، ہمیں تو صرف اسی کو نقل کر دینا ہے، بیان کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں، چنانچہ خطبہ امام نے دیا ہے، خطبہ دیتے الحمدللہ وما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، حمد و ثنا اللہ کے لیے اور حمد و ثنا ہے اس کی مشیت کے لیے بھی، وہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت کی بھی حمد و ثنا ہے، یعنی ہمیں اس کے فیصلوں میں کوئی شکوا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت سے افراد ہوتے ہیں نا کہ اگر اچھے حالات ہیں ویسے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے نا، اتار چڑھاؤ زندگی میں ہے، اچھے حالات اگر ہیں، صحت مند ہے، اولاد بھی صحت مند ہے، ماشاءاللہ خوشحالی ہے، جاب بزنس کاروبار نوکری سب کچھ فٹ، الحمدللہ. لیکن اگر خدا خانہ خاصا ذرا کی مصیبت آ گئی, ہاں جاب چھوٹ گئی, بزنس میں گھاٹا ہو گیا, اولاد بیمار ہو گئی, خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا اولاد کا, اب یہاں پر بہت تیر ماریں گے تو سر نہیں کر لیں گے, شکر تو نہیں ہے, بڑی ہمت کا کام کیا تو راضی بقد خدا جو تیری مرضی صبر کریں گے. لیکن حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے صبر ہی نہیں, شکر بھی کرتے تھے مصیبت پر. شرع عاشور جو مولانا نے خطبہ دیا ہے فرماتے ہیں احمد اللہ واصلی علیہ فی السراء والضراء, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, اس کی ثنا کرتا ہوں اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. یعنی مصیبتیں پڑے تب بھی شکر, نعمتیں ملے تب بھی شکر, یہ امتیاز ہے حسین ابن علی کا. فرماتے ہیں الحمدللہ, حمد خدا و ما شاء اللہ, اور جو اللہ چاہے اس پر بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں, ثنا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ وسلم, اور اس کے نبی پر اس کے آل پر درود بھیجتا ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, یہی سے امام یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ مت سمجھنا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, جانتا ہوں گفے والے غدری کریں گے, بے وفائی کریں گے, تم مجھے کیا سکھاؤ گے, تم مجھے کیا بتاؤ گے, مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے شہادت کو گلے لگانا ہے, میں موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, موت سے میں ڈرنے والا تو نہیں ہوں, کیونکہ مجھے موت کا ڈر دلا کر کے گھر بیٹھ بیٹھنے کی جو ہے دعوت دے رہے ہو, نصیحت کرنا چاہتے ہو, ارے آگے موت ہے, موت ہے تو کیا ہوا, موت ڈرتے ہو کیا ہے, خود تل موت علی ولد آدم خط قلادت علی جید الفطات, بنی آدم کے لیے موت ویسے ہی لازم ہے جس طرح سے جوان عورت کے لیے ہار, یہ جو ہے گلوبل اور یہ جو ہے نیکلس کی جو حیثیت ہے, جس طرح جوان عورت کے گردن کے لیے گلے کے لیے ہار زینت ہے, ویسے ہی بنی آدم کے لیے موت زینت کا سبب ہے. موت سے کیا ڈراتے ہو بھائی, موت موت, آگے جائیے گا تو مارے جائیے گا, کسے تم ڈرا رہے ہو. وما اولحنی الى اسلاو فی اشتیاق یعقوب الى یوسف, میرے موت کے بعد میری ملاقات میرے آبا اجداد سے ہوگی, میری ماں فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوگی, بابا علی مرتضی سے ملاقات ہوگی, نانا رسول خدا سے ملاقات ہوگی, بھیا حسن مجتبی سے ملاقات ہوگی, مجھے ان لوگوں سے ملنے کا اتنا شوق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا. مجھے پتا نہیں یہ کیا ہونے والا, موت ہی جو آنے والی ہے, ڈراتے کس چیز سے ہو, موت سے ڈر کے گھر بیٹھ جائیں, موت سے ڈر کے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فریضے کو فراموش کر دیں. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں وَخُيَّرَ لِي مَسْوَعٌ أَنَا لَقِي, میرے لیے جو مقدر کیا گیا ہے میں اپنی تقدیر کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا, کَأَنِّي بِأَوْصَالِ يُقَطِّعُهُ أَسْلَالُ الْفَلَوَاتِ, میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بھیڑیے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. بھیڑیے سے مراد یہ والا بھیڑیا نہیں ہے, بھیڑیے سے مراد وہ بنی امیہ کے بھیڑیے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولائک الانعام بل ہم اضل, یہ تو جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہوں گے. عربی بھیڑیوں کی طرف اشارہ ہے, بین النواحیس و کربلا, نواحیس و کربلا کے درمیان یہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں من کان فینا باذلن مهجته معتلا على لقاء الله فليرحل معنا فإني راحل مصبحا ان شاء الله. امام فرماتے ہیں اب جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے,
ہمارے ساتھ وہی آئے جو خون جگر بہانے کی ہمت رکھتا ہے کہ نانا کا دور نہیں ہے جہاں مال غنیمت ہٹائے گا, یہ بابا علی مرتضیٰ کی جنگ نہیں ہے جہاں پر مال غنیمت کا امکان ہو سکتا تھا, یہ حسین ابن علی کی جنگ ہے, یہ حسین ابن علی کا سفر ہے, میرے ساتھ وہی آئے جس میں خون جگر بہانے کا جگر پایا جاتا ہو. ہر کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سفر قربانی کا سفر ہے, یہ سفر شہادت کا سفر ہے, انجام معلوم ہے, پتا ہے مجھے, یہ حکومت کا سفر نہیں ہے. جو حکومتی عہدوں کے لالچ کے لالچ رکھتے ہیں, حکومتی منصب کے خواہش مند ہمارے ساتھ نہ آئیں. تو حسین اگر حکومت کے لیے جا رہے تو یہ جملہ کہنا چاہیے. عام طور سے الیکشن ہوتے ہیں وہ پارٹیاں جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ ہار جائیں گی, وہ بھی دعویٰ کیا کرتی ہیں, اکثریت ہمیں ملنے والی ہے, یہی کہتی ہے نا, اکثریت ہماری ہو, حکومت ہماری بننے جا رہی, پتا ہے, یقین ہے ان کو کیونکہ حکومت نہیں بننے جا رہی ہے, کیونکہ اگر پہلے ہی کہہ دیں گے تو ساتھ کون آئے گا, امید دلاتے ہیں نا کارکنوں کو, امید عوام کو, امید ساتھ آنے والوں کو, امید تاکہ لوگ کام کریں, محنت کریں, حکومت بنے گی تو عہدہ ملے گا, کوئی کمشنر, کوئی گورنر, کوئی منسٹر. امام حسین بھائی نہیں سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا. وہی افراد آئے جو راہ خدا میں خون بہانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. پتا ہے امام حسین کو کیا ہے, میں کل انشاءاللہ صبح سفر کے لیے نکل رہا ہوں. تو امام حسین نے کہا مکے سے جا رہے تھے تو کیا کوفیوں کے بھروسے جا رہے تھے, وہ کوفیوں نے خط لکھا تھا اور بعد میں دھوکہ دے دیا, امام حسین سمجھتے تھے کہ 12,000 خط آ چکے اور ہر خط میں کسی میں ایک دستخط ہے, کسی میں دو دستخط ہے, کسی میں 5 دستخط ہے, یعنی 30,000-40,000 لوگوں نے دعوت دی تھی امام حسین کو. امام حسین نے سوچا اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ حکومت ہماری بنی جائے, چلو حکومت بناتے ہیں. اگر پہلے بات عرض کر دوں آپ کو کہ حکومت کو شجر ممنوعہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا کہ جہاں لفظ حکومت آئے نہیں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. حکومت قائم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے, قیام حکومت حق نہیں ہے اہل بیت کا, فریضہ ہے. حق اور فرض کا فرق تو جانتے ہیں نا, حق چھوڑا جا سکتا ہے, جو حق چھوڑ دے وہ لائق تعریف, اور فریضہ چھوڑا نہیں جا سکتا. حق چھوڑنے والا لائق تعریف, فریضہ چھوڑنے والا لائق مذمت ہوتا ہے. کسی شخص نے یہاں پر آنے کے بعد معصوم سینٹر میں صبح سے شام تک کام کیا, اس کا حق بنتا ہے نا کہ اسے $100-$200 جو بھی یہاں کی مزدوری ہوتی ہے وہ اسے دی جائے. اور ایک فرض ہے معصوم کی انتظامیہ پر کہ اس کے وہ مزدوری اسے دی جائے. اب جب انتظامیہ شام کو اس کی جو ہے تو ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے لگی, اس نے کہا رے صاحب زندگی کمانے میں گزر گئی, اب یہ تو مولا کا گھر ہے, یہاں کے لینا, نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے. تو سب کہیں گے ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے, کتنا اچھا آدمی. اگر زیادہ بڑا کام کر دیا تو شاید یہاں اسٹیج سے اعلان بھی ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا بڑا کام کیا, پیسہ نہیں لیا, سب تعریف کریں گے نا, سلوات پڑھیں گے لوگ اس کے لیے کہ ماشاء اللہ اس نے پیسے نہیں لیے. تو حق چھوڑ دینا لائق تعریف ہے, لیکن فرض معصوم کی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ اسے اس کی مزدوری دیں. جو مزدوری لینے آیا کا دماغ خراب ہے, پاگل ہو گئے ہو, شرم نہیں آتی, مولا کے گھر میں آئے پیسہ نہ لیں گے, نکل جاؤ یہاں سے, میں نہیں لیتا تمہیں. باہر نکلا روتا ہوگا, کیا ہوا, کب صبح سے شام تک کام کیا تھا, خیال تھا کہ جو پیسے ملیں گے بال بچوں کو کھانے کا انتظام ہوگا, پیسے ہی نہیں دیا ہمیں, جو سنے گا کیا کہے گا. سلوات ان کے لیے پڑھے گی, سلوات انہیں سنائی جائے گی, انہیں سلوات سنائی جائے گی, یہی ہوگا نا. تو حکومت کا قیام ائمہ طاہرین کا حق نہیں ہے, مولا علی کا حق نہیں ہے, فریضہ ہے, ڈیوٹی ہے. جسے خود کل میں نے عرض کیا تھا مولا نے کیا فرمایا تھا, وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا سقط مظلوم لالقيت حبلها على غابها ولسقيت اخرها بكاس اولها. اگر وہ ذمہ داری نہ ہوتی جو اللہ نے دی ہے تو میں تو مہار شطور خلافت, میں تو مہار شطور خلافت کو اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا, ٹھکرا دیتا. قبول اس لیے کیا کہ فریضہ ہے, ذمہ داری ہے. البتہ ہر واجب کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. حج واجب ہے, حج کب واجب ہوگا, جب استطاعت ہو, اتنا پیسہ موجود ہو کہ حج کا خرچہ پورا کر سکے, پاسپورٹ ہو, ویزا مل رہا ہو, تبھی تو حج واجب ہوگا. یہ جو ویزا ہی نہیں مل رہا ہے تو حج کہاں سے واجب ہوگا. تو ہر فریضے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. قیام حکومت فریضہ ہے ائمہ طاہر علیہ السلام کا اور ان کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے. شرط یہ ہے کہ حالات فراہم ہو جائیں. انہی حالات میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لوگ حکومت کو قبول کرنے کو تیار ہوں. ساتھ دینے والے موجود ہوں. اکیلے تو کوئی حکومت نہیں قائم کر سکتا. ڈنڈے کے زور پر اسلام میں حکومت نہیں قائم ہوتی جب تک کہ عوام قبول کرنے کو تیار نہ ہو, پذیرائی نہ ہو عوام کے اندر. لہذا جب مولا کائنات کے پاس لوگ تیسرے خلیفہ کے قتل ہوئے کے بعد آئے ہیں, علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, پہلے مرحلے میں مولا نے کیا کہا, دعونی بل تمیسو غیری, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, جاؤ جاؤ کسی اور کو بنا. ارے مولا آپ پر فرض ہے, آپ دوسروں کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. دعونی بل تمیسو غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوه والوان, جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو اختیار کر لو, کیونکہ مستقبل میں ایسے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا جس کے مختلف رنگ اور مختلف چہرے ہیں. لا تثبتوا لا تثبتوا علیہ القلوب, لا تثبتوا له القلوب ولا تقوم علیہ العقول, ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ نہ اسے دل مانے گا نہ اسے عقل مانے گی. کیوں نہیں مانے گا دل, کیوں نہیں مانے گی عقل؟ وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ غَاوَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ, سبب یہ ہے کہ آسمان اسلام ابرآلود ہو چکا ہے, خورشید اسلام بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے, راستے تبدیل ہو گئے ہیں. جو اسلام کے اندر جسے ممدوع سمجھا جاتا تھا آج اسے لائق یہ جو ہے مذمت سمجھا جاتا ہے, جو چیزیں اسلام میں لائق مذمت تھیں آج انہیں لائق تعریف سمجھا جا رہا ہے. علی جب آئیں گے تو اسلام کو پیش کریں گے نا, لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اسلام کی نگاہ میں سب برابر تھے, یہ جو ہے مساوات ہے اسلام کی نگاہ میں, عرب کو عجم پر, عجم کو عرب پر, مہاجر کو انصار پر, انصار کو مہاجر پر, جن لوگوں نے جہاد کیا ہے کوئی دنیا میں انہیں امتیاز حاصل نہیں ہے. امتیاز اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر خدا کی نگاہ میں ہے. مگر لوگ عادی ہو چکے ہیں, مہاجرین کو بیت المال سے ڈبل ملتا ہے, حکومت کے خاندان والوں کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے. علی نہیں دیں گے, نہیں دیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا. ہوا بھی آخر میں نہیں ہوا. لا تثبتوا علیہ القول, ارے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لا تقوم له القلوب, دل اس کے ہمراہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد مولا فرماتے سنو, وعلموا انی ان اجبتکم رکبتکم بما اعلم ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. اچھی طرح سے کان کھول کر کے سن لو, تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو, تم مجھے حاکم بنانا چاہتے ہو, تم حکمران بنانا چاہتے ہو, سنو, اگر میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تو میں حکومت اسی طرح سے کروں گا جو میں جانتا ہوں, جو میں جانتا ہوں, حکم خدا جو میں جانتا ہوں, سنت پیغمبر جو میں جانتا ہوں, حکم خدا و سنت پیغمبر کے مطابق حکومت کروں گا. کسی کی نہ سنوں گا, نہ کسی کی سفارش سنوں گا, نہ کسی جو ہے مذمت کرنے والے کی مذمت سے ڈروں گا. میری حکومت ایسی ہوگی. جب لوگوں نے کہا ہاں مولا ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں, اب ہر طرف سے یہی ہجوم ہے نا, ہجوم تھا مولا کے گھر کے اوپر, ہجوم تھا مولا کے گھر کے اوپر, تو ہر طرف سے آواز ہم ایسی ہی حکومت چاہتے ہیں. ظاہر سے بات ہے کہ اتمام حجت ہو چکی ہے, شرائط پورے ہو گئے ہیں, لہذا مولا نے حکومت کو قبول کر لیا. خود جو ہے مولا نے جو ہے فرمایا نا, لولا حضور الحاضر و قیام الحجت میں وجود ناصر, اگر یہ حاضرین کا یہ جو ہے جم گھٹا نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی یہ جو ہے موجودگی نہ ہوتی تو میں حکومت قبول نہ کرتا. تو عزیزو حکومت کا قیام فریضہ ہے, حق نہیں ہے. فریضہ کب ہے؟ جب حالات آسگار ہوں, حالات فراہم ہوں تو فریضہ ہو جاتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. اگر حسین ابن علی کے لیے حالات سازگار ہوں تو یقیناً امام کو حکومت قائم کرنا چاہیے, لیکن حالات سازگار نہیں ہیں. مولا جانتے ہیں کہ حالات کس قسم کے ہیں. ایک نمونہ ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا, جب خطبہ امام دے رہے ہیں, امام خطبہ دے چکے یا خطبہ دینے سے پہلے یا خطبہ دینے کے بعد محمد حنفیہ جو امام کے بھائی ہیں امام کے پاس آئے,
بھیا یہ کیا سن رہا ہوں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں مکے سے نکل رہے ہیں؟ مکے سے مت جائیے. آپ کو پتا ہے کوفیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہی کوفہ ہے, یہ وہی کوفی ہیں. نہ انہوں نے آپ کے بابا کا ساتھ دیا, نہ آپ کے بھیا کا ساتھ دیا, اور نہ آپ کا ساتھ دے. آپ مت جائیے, آپ مکے میں رہیے, مدینے واپس چلیے. اور اگر نہ مکے نہ مدینے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے یمن چلے جائیے آپ. ان کے جواب میں امام نے فرمایا میں غور کروں گا, میں غور کروں گا. لیکن جب صبح ہوئی امام مکے سے باہر نکل رہے ہیں. جیسے ہی محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ مولا تو جا رہے ہیں, دوڑے دوڑے آئے مولا کے پاس. ارے آپ نے تو رات میں کہا تھا کہ ہم غور کریں گے, ہم پوچھیں گے, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا محمد حنفیہ میں جا نہیں رہا ہوں, مجھے بھیجا جا رہا ہے. کون بھیج رہا ہے آپ کو؟ بھیا قد آتانی رسول اللہ بعد ما فارقتک. بھیا جب تم آئے آ کے چلے گئے, تمہارے جانے کے بعد میں نے خواب میں نانا کو دیکھا ہے. خواب میں میں نے نانا کو دیکھا. نانا کہتے ہیں او خروج یا حسین ان اللہ شائی یراک قتیلا. میرے لال حسین نکلو مکے سے, آگے بڑھو. مرضی خدا یہی ہے, مشیت خدا یہی ہے کہ تم راہ خدا میں قتل کیے جاؤ, کیونکہ شہادت حسین کے بغیر یہ قوم جاگنے والی نہیں ہے. یہ قوم اتنی پستی میں جا چکی ہے, اتنی گہری نیند سو رہی ہے, کوئی تقریر, کوئی موعظہ, کوئی نصیحت انہیں بیدار نہیں کر سکتا ہے سوائے خون حسین کے. جب تک حسین کا خون نہیں بہ جاتا ہے یہ بیدار نہیں ہوں گے. اور ہوا بھی یہی, بیدار کب ہوئے جب حسین کا خون بہ گیا, تب ان کو احساس ہوا نا. یہی کوفہ جس نے مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا, اسی کوفے سے توابین کی شکل میں 5,000 افراد اٹھ کھڑے ہوئے شہادت حسین کے بعد. ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر کے غلطی کی ہے, اب ماریں گے اور مر جائیں گے. یہ جو ہم جناب مختار کے انقلاب سے الگ ہیں لوگ, جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں 5,000 افراد, یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نہ آئے تھے, یہ کوفے میں موجود تھے اسی وقت, جس وقت مسلم تنہ تنہا کوفے میں تھے, جس وقت حسین حل من ناصر ان کا نعرہ لگا رہے تھے, یہ کوفے میں موجود تھے. بیدار نہیں ہے, خواب غفلت میں پڑے ہوئے. کب جاگے؟ جب فرزند زہرا کا خون بہ گیا. ان اللہ شاء یراک قتیلا. مشیت خدا یعنی سسٹم یہی ہے, نظام یہی ہے کہ جب تک حسین کا خون نہیں بہ جاتا ہے تب تک یہ چونکیں گے نہیں, بیدار نہیں ہوں گے. بھیا نانا کا حکم, اخرج جاؤ حسین, کاہے کے لیے جاؤ؟ حکومت قائم کرنے کے لیے جاؤ, کوفی تمہارا ساتھ دیں گے, حکومت وہاں تشکیل پائے. نہیں, شہادت کے لیے قدم بڑھاؤ. جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں بھیا جب آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے تو خواتین کو اپنے ہمراہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ خواتین کو اپنے ہمراہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو چھوڑے جائیے, ہم ان کی حفاظت کریں گے. ایسا نہیں کہ محمد حنفیہ پر امام حسین کو بھروسہ نہیں ہے, بڑا بھروسہ ہے. اپنا وسیع بنایا ہے, نمائندہ بنایا ہے کہ بھیا تم مدینے میں رہو تو میری آنکھ ہو مدینے میں. چھوڑ کے گئے تھے, حکم دے کے گئے تھے, محمد حنفیہ اپنی مرضی سے نہیں رہے تھے. تم میری آنکھ ہوئے, مجھے پل پل کی مدینے کی جو ہے خبر دیتے رہنا. بہت بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر امام کو, کیوں نہیں خواتین کو چھوڑا؟ خواتین کی بھی وہاں ضرورت ہے نا, جیسے حسین کے خون کی ضرورت ہے زینب کی چادر کی ضرورت ہے. امام جواب میں کہتے بھیا نانا نے اتنا ہی نہیں کہا, فقال علی ان اللہ شاء یراہن سبایا. بھیا نانا نے یہ بھی کہا کہ مشیت الہی یہ ہے کہ تمہاری بہنیں اسیر کی جائیں, سیدانیاں بیردا در بدر پھرائی جائیں, کیونکہ اگر زینب نہ ہوتی کوفہ و شام میں تو بتاتا کون کی کربلا میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا. یہ تو زینب کے خطبے تھے نا جس نے شام والوں کی آنکھیں کھولی ہیں. جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا وہاں وہاں والے یزید کے خلاف ہو جاتے تھے. پوری تاریخ کربلا اگر دیکھیں, قافلے جس طریقے سے گزرے ہیں, لوگ دروازے بند کر لیتے تھے اپنے شہر کے, جو ہے وہ دروازے بند کر لیتے تھے اور اس قافلے کو آنے نہیں دیتے تھے, یزید کی فوج کو اندر آنے نہیں دیتے تھے کہ تم نے نواسِ رسول کو قتل کر دیا. تو نواسِ رسول کے قتل نے ایک انقلاب, ایک موج پیدا کر دی تھی. کس طرح سے شہادت حسین اسلام کو زندہ کیا سمجھ میں آیا؟ محمد حنفیہ کو یہ جواب دیتے ہیں امام مدینے سے مکے سے امام یہ جو ہے نکل گئے ہیں, راستے میں خبر ملتی ہے عبداللہ ابن جعفر کو, جناب زینب کے شوہر کو خبر ملتی ہے, فوراً مکے کے یہ جو ہے گورنر کے پاس گئے, امان نامہ اس سے لیا لے کر کے امام حسین کے پاس, بھیا آپ مکہ آپ کے لیے امان ہے, میں نے امان نامہ لے لیا ہے, واپس چلیے. امام جواب میں کہتے بھیا یہ جو ہے جزاک اللہ خیرا, تم نے حق ادا کر دیا, تم نے کوشش کیا, تمہاری محبت ہے, تم ہم سے عقیدت رکھتے ہو, لیکن بھیا خیر الامان امان اللہ, ہمیں مکے کے گورنر کی امان نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ کی امان چاہیے, سب سے بہتر اللہ کی امان ہے. اگر مکے کے گورنر کی امان لے کر کے اپنی جان کو بچا لوں تو خدا کی امان نہیں ملے گی. مرضی معبود یہ ہے, حکم خدا یہ ہے کہ بتائے دین کے لیے میں اقدام کروں, چاہے مجھے اپنی زندگی ہی سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے. جان رہے ہیں امام کے کیا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر آئے ہیں, خلیفہ ثانی کے بیٹے, وہ آ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ, آگے خطرہ ہے, آپ کی جان کا خطرہ ہے, کوفی ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, ارجع الی حرم جدک, اپنے نانا کے حرم میں واپس چلیے, وہ آرام سے بیٹھیے. امام کہتے نہیں عبداللہ ابن عمر, یہ ہو نہیں سکتا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مولا تو پھر ایسا کیجئے, رسول خدا جس جگہ کا بوسہ دیتے تھے اسے میرے لیے ظاہر کر دیجئے تاکہ میں اس کا بوسہ دے سکوں, اس جگہ کا جہاں رسول خدا بوسہ دیا کر دیتے. بہت سارے افراد تھے جو عظمت امام کے تو قائل تھے, امامت امام کے قائل نہیں تھے. آج بھی ایسے آپ کو افراد کم نہیں ملیں گے, بہت سارے شعرا اہل سنت کے, بہت سارے شعرا ہندوؤں کے ہیں نا, ان کے قصیدے سنیے, ان کے مرثیے سنیے, ظاہر سے بات ہے مدح و ثنا میں ہم سے پیچھے نہیں رہتے ہیں, وہ عظمت کے قائل ہیں امامت کے قائل نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر انہی لوگوں میں سے ہیں, عظمت امام حسین کے قائل ہیں, جانتے ہیں کہ حسین کون ہے, عظمت کے قائل ہیں. جب نہ رسول اللہ اس جگہ کو امام نے سامنے لائیے جہاں رسول بوسہ دیا کرتے تھے, امام نے کپڑا ہٹایا, عبداللہ ابن عمر نے آگے بڑھ کر کے روتے ہوئے تین دفعہ اس جگہ کا بوسہ لیا اور کہا استودعک اللہ فإنك مذبوح مقتول, میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں, جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ قتل کر دیے جائیں گے. ہم جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے, یہ غیر بھی بتا رہے ہیں. نانی ام سلمہ نے کیا کہا تھا, وہ مکہ کی خدمت میں عرض کر چکا, جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے امام حسین, نکلنے سے پہلے جس وقت ولید نے بیعت کا تقاضا کیا ہے, ولید کو جواب دینے کے بعد دوسری شب امام نانا کے روزے پر آئے ہیں. روایتوں میں کہ امام نے چند رکعت نماز پڑھی, چند رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے, وانا ابن بنت نبیک, اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, قد حضر لی من الامر ما قد علمت, جو مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس سے اچھی طرح آگاہ ہے, کس وقت اسلام خطرے میں ہے, حفاظت اسلام میری ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی, تو اچھی طرح سے جانتا ہے, میری ذمہ داری سے تو اچھی طرح سے واقف ہے. انا اسألک یا ذل جلال والاکرام بحق القبر ومن فی الا اخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا, خدایا جو مسائل میرے سامنے ہیں, جو ذمہ داری میرے سامنے ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, یزید مجھ سے بیعت کا جو ہے طلبگار ہے, مجھے کیا کرنا ہے, یزید کی بیعت کرنا ہے, ٹھکرانا ہے, مدینے میں رہنا ہے, مدینے سے نکلنا ہے, کیا کروں, میری ذمہ داری کیا ہے, میرا فریضہ کیا ہے, خدایا تجھے اس قبر کا واسطہ, اس قبر میں سونے والے نبی کا واسطہ, اس قبر کا واسطہ ہے, اس قبر کے حق کا واسطہ, قبر کا واسطہ الگ دیا ہے, نبی کا واسطہ الگ دیا ہے, تجھے اس قبر کا واسطہ, اس قبر میں دفن نبی کا واسطہ ہے, خدایا میرے سامنے وہ راستہ رکھ دے جس سے تو راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے. مالک رضا ولرسول کا رضا, جس سے تو راضی ہے وہ راستہ مجھے دکھا دے. اس کے بعد روایت کا جملہ ہے وہ بکا بکاءً شدیدہ. بہار میں علامہ مجلسی نے وہ تفصیل سے اس کو لکھا ہے وہ بکا بکاءً شدیدہ. پھر امام شدت سے گریا کرنے لگے, قریب صبح روتے رہے, قریب صبح روتے رہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے نا, کیا کریں, کون سا قدم اٹھائیں, کس کے مشورے کو مانیں. صحیح ذمہ داری کا تعین بہت اہم چیز ہے. انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. خدا سے ہمیشہ دعا انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ خدایا بصیرت ایسی عطا کر کہ جو ہماری اس وقت ذمہ داری ہے میں اسے تشخیص دے کے اسے انجام دے سکوں. دعا کر رہے ہیں امام حسین, یہاں تک کہ نیند غش آ گیا. صبح تک روتے روتے تھک کر کے بے حال ہو کر کے امام نے اپنا سر نانا کی قبر پہ رکھ دیا. خواب میں نانا کو دیکھا کہ نانا آئے ہیں, فرشتوں کے ہمراہ آئے ہیں, ایک جھرمٹ ہے فرشتوں کا ان کے درمیان. نانا آئے ہیں, آتے ہی حسین کو گلے سے لگا لیا. گلے سے لگانے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان کا یہ حصہ یہاں پر رسول خدا نے بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں حبیبی یا حسین, حبیبی یا حسین, کہنی اراک مرملا بدمائک مذبوحاً بعرض کرب و بلا. اے میرے لال حسین, گویا میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے خون میں غلطا ہے اور تجھے سرزمین کرب و بلا پر ذبح کیا جا رہا ہے. من عصاب عصابة من امتی یرجون شفاعتی ما لهم من خلاق. اور یہ گھناؤنا عمل وہ لوگ انجام دیں گے جو ہماری امت سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہماری شفاعت کے امیدوار ہوں گے, انہیں ہماری شفاعت کا کوئی حصہ نصیب نہ ہوگا. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا حسین انک قابل علی ابیک و امک و اخیک وهم مشتاقون الیک. اے میرے لال حسین, تم انقریب اپنے باپ سے ملنے والے ہو, اپنی ماں کے پہ پاس آنے والے ہو, اپنے بھیا سے ملنے والے, اور انہیں بھی تم سے ملنے کا بڑا شوق ہے. اے میرے لال, انا لکا فی الجنت درجات لا تنالها الا بالشهادہ. اے میرے لال, جنت میں تمہارے لیے اللہ نے کچھ ایسے درجات مقرر کیے ہیں جو شہادت کے بغیر تمہیں میسر نہیں آ سکتے ہیں. آنکھ کھلی, گھر آئے, پیغام مل گیا, اللہ نے راستہ دکھا دیا, فیصلہ ہو گیا کہ مدینے میں رہنا نہیں ہے, نکلنا ہے یزید کے خلاف آواز اٹھائی. آ کر کے بہن زینب سے کہتے ہیں زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے, بھیا عباس اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے, اب ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے ہیں. مدینے سے چلنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں, یہاں تک کہ رجب کی 28 تاریخ جب آتی ہے, یہ وہ دن ہے جب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا ہے. راوی کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, عبداللہ بن سنان راوی ہے, میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا. 28 رجب کو جب میں مدینہ آیا تو میں نے مدینے کے حالات کو بدلا ہوا پایا, دکانیں بند ہیں, لوگوں کے چہرے اداس ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں, آخر سبب کیا ہے, یہ غم کی فضا کیوں ہے؟ جواب ملا جان مدینہ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے, رسول کا نواسا نانا کا مزار چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کہتا ہے شوق ہوا کہ دیکھیں کس طریقے سے رسول کا نواسا مدینے سے نکلتا ہے. کہتا ہے میں محل بنی ہاشم میں آیا, وہاں دیکھا ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں, اونٹوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں, بنی ہاشم ہر طرف کھڑے ہوئے ہیں. اچانک ایک گھر سے ایک برقع پوش معظمہ باہر نکلی, ایک اونٹ بٹھالا گیا, ہماری قریب آئی, بی بی ہماری کے قریب پہنچی, ادھر سے ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ آگے بڑھا, اس نے بی بی کا بازو پکڑ کر کے بی بی کو سوار کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زوجہ حسن ام فروا ہے, ان کا بیٹا قاسم ہے جو انہیں سوار کر رہا ہے. ایک کے بعد ایک بیوی سوار ہوتی گئیں, آخر میں میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, ادھر سے عباس آگے بڑھے, ادھر سے علی اکبر و قاسم آگے بڑھے. میں نے کہا کون سوار ہونا چاہتا ہے؟ جواب ملا حسین کی بہن سالیہ زہرا زینب سوار ہونا چاہتی ہے. ارے عباس نے بازو پکڑا, علی اکبر
جوتیاں سنبھالی، زینب سوار ہو گئی۔ اے حضیر زینب نے ایک سفر مدینے سے کربلا کا کیا ہے، دوسرا سفر کربلا سے کوفہ اور شام۔ یہ تو مدینے سے سفر کا منظر تھا۔ جب زینب کربلا سے کوفہ جا رہی تھی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرے۔ ایک دفعہ آواز دی، اے میرے شیرو، اے بھیا بار بہن جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور قافلہ گیا تھا، تھوڑی ہی دور قافلہ گیا تھا کہ ایک دفعہ جناب عباس اللہ حسین سے آگے کہتے، بھیا تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک دیے، بھیا ابھی تو قافلہ چلا ہے۔ کہ بھیا ذرا اس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا، مدینے سے چھوٹی بیٹی صغرا محلن یا بابا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ صغرا چلی آ رہی ہے، قافلہ روکا گیا۔ بیٹا صغرا، ہم تو تم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہا بابا، ایک دفعہ مجھے اپنے بھیا علی اصغر سے دوبارہ مل لینے دیجیے۔ حسین نے علی اصغر کو صغرا کی آغوش میں دیا، صغرا بھائی سے رخصت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، بیٹا صغرا بہت تاخیر ہو چکی ہے، جلدی سے بھیا کو جو ہے ماں کی آغوش میں دے دو۔ جناب صغرا کہتے ہیں، بابا کوئی میری آغوش سے زبردستی علی اصغر کو نہ لے۔ علی اصغر اگر خود سے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، ماں آگے بڑھی، علی اصغر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر زینب آگے بڑھی، علی اصغر بہن کے آغوش نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں حسین جھکے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس کہنا تھا کہ فوراً علی اصغر ہمک کے حسین کی آغوش میں آگے۔ نہ جانے حسین نے کیا کہا علی اصغر سے، شاید ہو سکا حسین نے کہا، اے بیٹا علی اصغر، اگر تم نہ آؤ گے تو کربلا میں میرے بے گناہی کے گواہی کون دے گا؟ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے اور مجلس تمام۔ قافلہ چلا، مختلف منزلوں سے قافلہ گزرتا ہوا، دو محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ اب حسین جس سواری پہ سوار ہے، وہ سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، دوسری سواری پہ بیٹھے۔ روایتوں میں چھ گھوڑے حسین نے تبدیل کیے ہیں، مگر کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں مولا نے پوچھا، آخر اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غادریا کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں، اللہ اس مناخر، کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ آخر میں کہا، مولا اس سرزمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ سن رہا تھا کہ امام، روایت کا جملہ ہے، فتنفس الصعداء، امام نے سکون کا سانس لیا، اطمینان کا سانس لیا، گھوڑے سے نیچے اترے، کہا میری منزل آ گئی، میری منزل آ گئی۔ اس کے بعد بکا بکا ان شدیدہ شدت سے باپ گریا کیا، فرماتے ہیں، واللہ ہا ہونا قتل رجالنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ ارے وہی زمین ہے جہاں میرے قاسم کی لاش گھوڑے سے پامال ہوگی، جہاں علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، عباس کے شانے قلم ہوں گے۔ واللہ ہونا ذبح اطفالنا، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جہاں میرے ننھے ننھے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے جواب ملے گا۔ واللہ ہا ہونا تو حد تک نساؤنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں دختران فاطمہ زہرا کے سر سے چادر چھڑے گی، جہاں زینب کے بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی، جہاں سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم محرم کو اسی طرح سے بسر کریں جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام بسر کیا کرتے۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم مقصد کربلا کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے قابل بن سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے دلوں میں دن بدن اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما۔ بارِ الٰہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بارِ الٰہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارِ الٰہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ الٰہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بارِ الٰہ شیعان حیدر کرا اور محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، و الا انہیں نیست و نابود فرما۔ بارِ الٰہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہ امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من اعوانه و انصاره، ماتم حسین۔